جب فتویٰ دینے والا کسی سواری پر سوار ہو یا کسی اور چیز پر سوار ہو، یعنی کسی اونچی جگہ کھڑا ہو، کسی سواری پر بیٹھا ہوا ہو، تو ایسی حالت میں، سوار ہونے کی حالت میں فتویٰ دینا یعنی جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے، اور یہ اب حدیث ہے 83 نمبر حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا اسماعیل، اسماعیل ابن ابی اویس، میں کسی درس میں پہلے یہ واضح کر چکا ہوں کہ اگر اسماعیل سے امام بخاری صحیح بخاری میں روایت کرے تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، کیونکہ امام بخاری اس کی اصل کتابوں سے روایت بیان کرتے ہیں. اسماعیل نے کہا حدثنی مالک، امام مالک نے، امام آل مدینہ نے، مالک بن انس بن ابی عامر نے یہ حدیث مجھے بیان کی تھی، مجھے سنائی تھی. عن ابن شہاب، وہ ابن شہاب زہری سے بیان کرتے ہیں. عن عیسیٰ ابن طلحہ ابن عبید اللہ، وہ عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے بیان کرتے ہیں. اور میں کسی درس میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابن شہاب الزہری مدلس تھے، اور صحیحین میں، روک دو اس کو، روک دو بھی کرتا سمجھ، روک دو، روک دو. صحیحین میں مدلسین کی جو روایات ہیں وہ سما پر محمول ہیں. بعد میں کر لیں. اور اگر کوئی تلاش کیا جائے، کوئی محنت کی جائے، تو یہاں ابن شہاب زہری کی سما کی تصریح مل سکتی ہے. بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ خود صحیح بخاری میں ہی سما کی تصریح موجود ہوتی ہے. مجھے چونکہ مشغولیت کی وجہ سے، بہت زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملتا کہ یہ صحیح بخاری کا جو درس ہے اس کے لیے کچھ تیاری کر لی جائے. وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان سے یہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں، اس کو حجۃ الوداع بھی کہہ سکتے ہیں، حجۃ الوداع، حجۃ الوداع آخری حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے منا میں. للناس، لوگوں کے لیے، یسألونہ، لوگ آپ سے مسئلے پوچھ رہے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس حالت میں تھے، کس حالت میں کھڑے ہوئے تھے؟ تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا علی ناقتہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا میں دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر تھے، اونٹنی پر سوار تھے. اور اسی روایت کی ایک سند میں، جو ابھی روایت ہم نے پڑھی ہے، صالح بن کیسان نے زوری سے بیان کیا کہ وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو گئے تھے. لوگوں کے لیے، کیونکہ بہت بڑا مجمع تھا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام وہاں موجود تھے، تو اس حالت میں لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا اور لوگ آپ کے پاس آ کر مسئلے پوچھتے تھے، سوالات کرتے تھے. فجاءہ رجل، تو ایک آدمی آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک آدمی آیا. فقال، اس آدمی نے کہا، لم اشعر فحلقت قبل ان اصبح، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے اپنا سر منڈا دیا. قربانی ذبح کرنے سے پہلے میں اپنا سر منڈایا ہوں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذبح ولا حرج، تو اب ذبح کر لے، قربانی کر لے، اب تیرے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی قربانی نہیں، کچھ بھی. یہ اب تقدیم اور تاخیر ہو گئی تو دم نہیں آ گیا، کوئی حرج. ہمارے ہاں تو لوگ فتویٰ دیتے ہیں نا کہ ذرا بھی اگر کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو بس اب دم آ جائے گا، ایک بکری ذبح کرنی پڑے گی آج میں. فجاء آخر، ایک دوسرا آدمی آ گیا. فقال، تو اس آدمی نے کہا، لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے قربانی کر دی اس سے پہلے کہ میں ان پتھروں کو، پتھر کے ستونوں کو کنکریاں ماروں، جنہیں جمرات کہتے ہیں، جنہیں شیطان بھی کہتے ہیں، شیطانوں کو، جمرات کو کنکریاں مارنے سے پہلے میں نے قربانی کر لی. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارمی ولا حرج، تو اب کنکریاں مار لے، یہ کنکریاں گیٹیاں اب مار لے، کوئی حرج نہیں. فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھا گیا، چاہے وہ پہلے ہو گئی تھی یا وہ بعد میں ہوئی تھی، تقدیم اور تاخیر ہو گئی حج میں، کوئی مسئلہ پہلے ہو گیا، کوئی بعد میں ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کے جواب میں فرمایا، الا قال افعل ولا حرج، یہ تو کر لے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث سے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ سواری پر کھڑے ہو کر یا سواری پر بیٹھ کر جو ہے فتویٰ دینا، لوگوں کو مسائل بیان کرنا، یہ جائز ہے. اب اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ آپ سواری پر تھے، لیکن جس طرح کہ میں نے بتایا کہ دوسرے مقامات پر سواری کے الفاظ موجود ہیں اسی حدیث میں اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے بیدار مغز امام تھے، انہوں نے پوری صحیح بخاری میں یہ پالیسی جاری رکھی ہے کہ صحیح بخاری پڑھنے والا طالب علم ہر وقت ہوشیار رہے، اس کو حدیثیں یاد ہوں، یہ حدیث آگے کدھر آئے گی، آگے کدھر آئے گی، پیچھے کدھر گزری، یہ ساری باتیں اس کو یاد ہوں. تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ بہت سے مقامات پر حدیث کا ایک ٹکڑا حذف کر دیتے ہیں جس ٹکڑے کی وہاں ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنے شاگرد کا جو ہے وہ اس کے حافظے کو آزمائیں. اس کے بعد اگلا باب ہے، تو یہ باب ہو جس طرح امام بخاری نے وہ لکھا ہے ترجمہ، اس کے مطابق ثابت ہوگا. باب من اجاب الفتیا باشارت الید والراس. باب یہ کہ جو آدمی کسی سوال کا جواب دے, کوئی فتویٰ دے, کوئی سوال کا جواب دے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ یا سر کے سارے اشارے کے ساتھ. بعض اوقات آدمی مصروف ہوتا ہے تو زبان سے جواب نہیں دے سکتا, یا بہت زیادہ لوگ ہیں تو ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے ہاں یا نہیں میں جواب دینا. یہ ہے باب, چوبیسواں باب ہے اور اس کی حدیث ہے 84 نمبر. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل, موسیٰ بن اسماعیل التبوزکی مشہور امام تھے. قال حدثنا وہیب, وہ کہتے ہیں ہمیں وہیب بن خالد نے حدیث سنائی. قال حدثنا ایوب, وہ کہتے ہیں ہمیں ایوب نے یہ حدیث سنائی. ایوب سختیانی, عن عکرمہ, عن عکرمہ, عکرمہ مولا عبداللہ بن عباس سے روایت بیان کرتے ہیں. عن ابن عباس, وہ عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے حج کے دوران, آپ حج ادا کر رہے تھے اس حالت میں آپ سے پوچھا گیا, پوچھنے والے نے پوچھا فقال ذبحت قبل ان ارمیہ, میں نے جمرات کو کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کر لیا, قربانی ذبح کر لی. فاوما بیدہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا, یعنی فرمایا ولا حرج, کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. قال حلقت قبل ان اذبح, ایک نے کہا کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے اپنا سر مڈا دیا. فاوما بیدہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا ولا حرج, کوئی حرج نہیں. ہاں جی, تو ثابت یہ ہوا کہ سواری پر سوار ہو کر بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے, ہاتھ کے اشارے سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے, اور سر کے اشارے سے بھی. جب ایک مسئلہ ثابت ہو جائے تو اسی مسئلے سے دوسرے بہت سے مسئلے جو ہیں وہ نکلتے ہیں, تو یہ دونوں حالتیں صحیح ہیں. اور سر کا جو اشارہ ہے اس کا بعض حدیثوں میں آتا بھی ہے, مثلاً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث, جبکہ سورج کو گرہن لگ گیا تھا تو انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا. تو اس طرح یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 85 نمبر حدیث میں, حدثنا المکی بن ابراہیم, مکی بن ابراہیم البلخی, بلخ کے رہنے والے تھے, افغانستان کے رہنے والے تھے, ہرات, بلخ, بدخشاں, یہ سارے محدثین جو ہیں نا ان کے مراکز میں سے ہیں. افغانستان کا علاقہ, یہاں بڑے بڑے محدثین گزرے جن میں امام بخاری کے یہ استاد ہیں. یہ تبع تابعین کے بڑے شاگردوں میں سے, ان کے استاد تابعین ہیں, ان کے استاد صحابہ ہیں. محدثین میں امام ابن حبان بھی افغانستان کے رہنے والے تھے, اسی طرح اور بھی بہت سے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جن استادوں سے پڑھا ہے نا, ان میں بڑی عمر والے یہ تھے, مکی بن ابراہیم. قال اخبرنا حنظلہ ابن ابی سفیان, وہ حنظلہ ابن ابی سفیان المدنی سے بیان کرتے ہیں. افغانستان کے رہنے والے مدینہ گئے اور انہوں نے حنظلہ کے پاس پڑھا, ان سے حدیثیں بیان کرتے ہیں. عن سالم, وہ سالم بن عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جو کہ فقہائے مدینہ میں سے تھے, ان سے بیان کرتے ہیں. قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم ختم کر دیا جائے گا. یعنی یہاں پر دینی علم مراد ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت رہ جائے گی. وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، جہالت اور فتنے یہ ظاہر ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے، دنیا میں چاروں طرف جہالت کا دور دور ہوگا، فتنے ہوں گے، فتنوں کا زمانہ ہوگا. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج زیادہ ہو جائے گا، فتنے بھی ہوں گے، جہالت بھی ہوگی اور حرج بھی زیادہ ہوگا. قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، فمل حرج، ہو حرج کسے کہتے ہیں؟ یہ حرج کا کیا معنی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ عربی زبان کے الفاظ جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ عربوں کو بھی سارے الفاظ کا معنی پتا ہو. اس کے لیے عربی کے ماہر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیا ہا کزا، آپ نے جواب دیا ہا کزا بیدی فحرفا، آپ نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا اور اس کو اس طرح سے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ہاتھ ٹیڑھا تھا. یہ دیکھیں نا، اس طرح اشارہ کیا، جس طرح کوئی آدمی کہتا ہے نا کاٹنا، کسی کو چیز کو کاٹنا، قتل کرنا، تو ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس طرح اشارہ کیا. آپ چونکہ اب مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے کو بتا نہیں سکتا ہوں. بس اس طرح سمجھیں کہ ہاتھ جو ہے نا ٹیڑھا کر دیا، کونی سے ہاتھ کا ایک حصہ ٹیڑھا ہو جائے، اور اس کو اس طرح سے آپ اشارہ کریں کہ جس طرح کوئی آدمی کسی چیز کو کاٹ رہا ہوتا ہے. کأنہ یرید القتل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا یہ ارادہ تھا کہ قتل زیادہ ہو جائے گا. حرج سے مراد قتل ہے. تو آپ نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جواب دیا کہ حرج کا معنی یہ قیامت سے پہلے قتل زیادہ ہوگا، قتل و قتال کا بازار گرم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، معمولی بات کے لیے قتل کریں گے، اس میں کوئی بھی انہیں خوف نہ ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا. تو یہ بھی باب کے مطابق ہے کہ ہاتھ اور سر کے اشارے سے جواب دینا. اگلی حدیث ہے 86 نمبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو خیر آگے آ رہی ہے کہ ما من شیء لم اکن اریدہ، لیکن پہلے اس کی سند سن لیں. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام. موسیٰ بن اسماعیل کا ابھی میں ذکر کر چکا ہوں، یہ بہت بڑے ثقہ امام تھے. وہیب بن خالد بھی بالاجماع ثقہ تھے. وہ کہتے ہیں حدثنا ہشام، ہشام بن عروہ سے روایت ہے، عبداللہ بن زبیر کے بتیجے تھے، عروہ ابن زبیر کے بیٹے تھے. یہ بیان کرتے ہیں فاطمہ سے، یہ فاطمہ بیٹی تھی منذر کی، زبیر کی پوتی تھی. تو یہ ہیں جی ہشام کے چچا کی لڑکی تھی. یہ فاطمہ جو فاطمہ بنت منذر ہے، یہ ہشام بن عروہ کی بیوی تھی، اس کے چچا کی بیٹی بھی تھی اور اس کی بیوی بھی تھی. تو ہشام اپنی بیوی سے روایت بیان کرتے ہیں. ان اسماء، وہ اسماء بنت ابی بکر سے بیان کرتے ہیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، یہ ہشام کی دادی تھی، ابو بکر کی بیٹی تھی اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی تھی، عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی، عروہ ابن زبیر کی والدہ تھی. اس لحاظ سے عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر دونوں جو ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے ہیں، وہ ان کی خالہ ہیں دونوں کی. یہ سارا خاندان ہی جو ہے نا یہ انتہائی افضل انسانوں کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے یہ فضیلت دی ہے کہ ان کا باپ صحابی تھا، ابو کعفہ رضی اللہ عنہ، ابو کعفہ خود وہ صحابی تھے، ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر یہ صحابی تھا، یہ تینوں صحابی ہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ محمد جو ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی صحابی تھا، فی الحال یہ یاد نہیں ہے، اسماء الرجال کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قالت اتیت عائشہ وہی تصلی، میں اپنی بہن عائشہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، سورج کو گرہن لگ گیا تھا. یہ لمبی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں آگے بھی بہت سے مقامات پر آ رہی ہے، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس، دس اور جگہ بھی یہ آ رہی ہے، جیسا کہ فواد عبد الباقی مصری کی نمبرنگ جو ہے ترکیب اسے اس میں لکھا ہوا ہے. فقول تو اب اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آئی ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا ما شان الناس، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگوں کی کیا حالت ہے. فاشارت الی السماء، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گرہن لگا ہوا ہے. اب چونکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں زبان کے ساتھ جواب دینا اب یہ منع ہو گیا، پہلے زمانے میں جائز تھا، لیکن بعد میں منع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری نماز ہے، اس میں دنیا کے کلام کی کوئی بات بھی جائز نہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو سر کے اشارے سے جاؤ، اوپر آسمان کی طرف سر کیا نہیں، اوپر دیکھو گرہن لگا ہوا ہے. فاذا الناس قیام، فرماتی ہے کہ دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے ہیں یعنی نماز پڑھ رہے. فقال سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا، یعنی جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو یہ بھی فرمایا سبحان اللہ. اب نماز میں سبحان اللہ کہنا تو جائز ہے، عورتیں امام کو نہیں کہیں گی، لیکن نمازی کے لیے جائز ہے. عورت جو ہے عورت سے اگر پوچھ رہی ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے. قول تو آیا، میں نے کہا کوئی نشانی ہے، کوئی بڑی بات ہے. فاشارت براسی اے نام، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سے اشارہ کر کے فرمایا جی ہاں، یعنی زبان سے جواب نہیں دیا، سر کا اشارہ کیا، یعنی سر کو اوپر سے نیچے لے کے آئے نا، تو اس کو کہتے ہیں جی ہاں، سر کے سے اشارہ کیا. فقوم تو حتیٰ تجلانی الغشی، وہ کہتی ہے کہ میں بھی کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر غشی چھا گئی، بے ہوش ہو گئی، بے ہوشی چھا گئی. فجعلت اصب على راسی الماء، تو پھر میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی، گرمی ہوگی لمبا قیام ہوگا. تو اب نماز, یا تو نماز کی حالت میں اس سار پر پانی ڈالنا شروع کیا یا نماز توڑ کر چلی گئی ہوں گی. یہاں پر اس کی اشراک موجود ہے. فجعل تو اسب والا راسی الماء, میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی. فحمد اللہ عز و جل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. حمد اللہ, اللہ کی حمد بیان کی. و اثنا علیہ, اور اللہ کی ثنا بیان کی. ان الحمد للہ نحمده, یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا, ما من شيء لم اکن اریته الا رأیت فی مقامی, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے میں نے دیکھا نہیں تھا آج سے پہلے, جو چیزیں میں نے دیکھی نہیں تھی تو مجھے وہ دکھا دی گئی ہیں اس مقام پر. یعنی آج میں نے اس مقام پر اس حالت میں وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو کہ پہلے نہیں دیکھی تھی, اللہ نے دکھا دی. حتی الجنہ والنار, حتیٰ کہ میں نے جنت بھی دیکھ لی اور جہنم بھی دیکھ لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے نظارے بھی کرا دیے اور جہنم بھی دکھا دیے. فَأُوحِيَ إِلَيَّ, پس میری طرف وحی کی گئی. اب وحی کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کس کی طرف وحی کی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کوئی. کیا وحی کی گئی؟ انکم تفتنون فی قبورکم, او لوگو تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے, تم اپنی قبروں میں فتنے میں مبتلا ہوگے, قبروں میں عذاب ہوگا ثواب ہوگا, قبروں میں حساب کتاب ہوگا, تمہارا امتحان ہوگا آزمائش ہوگی قبروں میں. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا, اس صحیح حدیث سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وہی آتی تھی. وہی صرف قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کے علاوہ بھی وہی آتی تھی, کیونکہ یہ جو حدیث ہے کہ تمہارا تمہیں یعنی قبروں میں آزمایا جائے گا, قبروں میں تم سے سوال جواب ہوں گے, آزمائش ہوگی, نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی, برے لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا, یہ تو صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں. اشارے ہیں لیکن صاف طور پر یہ الفاظ نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا, ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وہی آتی تھی. اس لیے منکرین حدیث, پرویزی حضرات اور حدیث کا انکار کرنے والے, یہ غلط اور باطل مذہب پر ہیں جو کہتے ہیں کہ وہی صرف قرآن ہے اور حدیث کو وہی نہیں مانتے, حالانکہ حدیث بھی وہی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فأوحی إلي, میری طرف وہی کی گئی, یہ کہتے ہیں وہی نہیں کی گئی. پھر آپ نے فرمایا, مثل او قریب من فتنة المسیح الدجال, آپ نے فرمایا کہ یعنی مثل فتنة المسیح الدجال, مسیح دجال کے فتنے سے, یعنی مسیح تمہیں قبر میں جو آزمایا جائے گا سوال جواب ہوں گے, تو یہ سوال جواب اتنا ہی بڑا فتنہ ہے جس طرح مسیح دجال کا بڑا فتنہ ہے. مسیح دو ہیں, ایک مسیح ہے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام, مریم کنواری مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, یہ مسیح برحق ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، یعنی آسمان دنیا سے زمین پر اتریں گے، نازل ہوں گے. ان کا ذکر صحیح حدیث میں، متواتر حدیث میں موجود ہے، اور میں نے تفصیل کے ساتھ اس بارے میں ایک مضمون بھی لکھا تھا جو ماہنامہ الحدیث حضروں کی کئی قسطوں میں چھپا تھا. اور یہی مسیح، یہی عیسیٰ بن مریم ناصری، بنو اسرائیل کی طرف جو بھیجے گئے تھے، یہی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر زندہ ہیں. جس طرح کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع عیسیٰ حیاً الی السماء، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، جس طرح کہ تفسیر ابن جریر طبری میں یہ روایت لکھی ہوئی. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، پورے الفاظ تو مجھے یاد نہیں. اب یہی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. ایک مذہب ہے جسے قادیانی مذہب کہتے ہیں، مرزائی مذہب، قادیانی مذہب، یہ دین اسلام سے علیحدہ ایک دوسرا مذہب ہے. جس طرح عیسائی ایک مذہب ہے، یہودی ایک مذہب ہے، اس طرح مرزائی قادیانی بھی ایک مذہب ہے. مرزائی قادیانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوں گے، یہ تو مر گئے ہیں. یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے نازل ہوں گے، یہ ظاہری معنوں پر مراد نہیں ہے، اس کے مجازی معنی لیں گے، اس کا حقیقی معنی نہیں لیں گے بلکہ مجازی معنی لیں گے. مجازی معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، یعنی ایک آدمی پیدا ہوگا تو اس کو عیسیٰ بن مریم کہیں گے. مجازی معنوں میں، بروزی معنوں میں، غیر حقیقی معنوں میں مسیح موعود ہوگا وہ. یہ ہے مرزائیوں کا دعویٰ. مرزائیوں کا بانی جو تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی کتابیں بھی موجود ہیں، اس کے پیروکار بھی اس وقت موجود ہیں. تو اس نے اپنی کتابوں سے بھی یہی عقیدہ ظاہر کیا ہے، اس کے پیروکاروں کا بھی یہی عقیدہ. علماء اسلام اس کفری عقیدے کے بہت سے جوابات دیتے ہیں، صحیح جوابات ہیں. تو ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب حمامت البشریٰ میں، حمامت البشریٰ عربی میں اس کی کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور دنیا میں اور لوگوں کے پاس بھی ہوگی، اس میں ایک اصول لکھا ہے. اصول یہ ہے کہ اگر کوئی پیشن گوئی بیان کی جائے، اگر نبی کوئی پروفیسی، کوئی پیشن گوئی بیان کرے مستقبل کی، آنے والے زمانے، فیوچر کی کوئی بات بیان کرے، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پیشن گوئی اس کے ساتھ قسم کے الفاظ بھی ہوں، یعنی واللہ ہے یا اس قسم کے الفاظ ہوں کہ اللہ کی قسم ہے، یہ اس قسم کے، جو یعنی جو بات اللہ کی قسم کے ساتھ ہو اور پیشن گوئی ہو، اس کے بارے میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ پیشن گوئی ظاہری معنوں پر مراد ہوگی، اس کو مجازی معنوں پر مراد نہیں لیں گے، اس کی تاویل نہیں کریں گے، بلکہ اس کا حقیقی ظاہری معنی مراد لیں گے. یہ حمامت البشریٰ میں لکھا ہوا ہے. اب جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث موجود ہے، جو پیشن گوئی کی گئی ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اصول سے ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث اپنے حقیقی اور ظاہری معنوں پر محمول ہے، اس کی تعویل نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ عیسیٰ بن مریم پیدا ہوں گے، بلکہ یہی عقیدہ رکھیں گے کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، اتریں گے. آگے حدیثوں میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ وہ فرشتے کے پروں پر نازل ہوں گے، فرشتے ان کو لے کر آئیں گے آسمان سے، اور دمشق کی جو مسجد ہے مشرق کی طرف سفید مسجد، اس کے منارے پر اتریں گے. اس سے ہم یہ مسئلہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ مسجدوں کے منارے بنانے جائز ہیں، یہ مینار منارہ بنانا جائز ہے. پھر وہاں امام مہدی مسلمانوں کا خلیفہ موجود ہوگا، اور پھر آگے وہ لمبی حدیثیں. تو پتہ چلا کہ مرزائیوں کا عقیدہ جو ہے نا، یہ بالکل باطل ہے، اور خود انہوں نے جس کو اپنا نبی بنا رکھا ہے اس کے اصول کے مطابق بھی یہ عقیدہ باطل. دوسرا مسیح جو ہے وہ مسیح دجال ہے. مسیح کا لفظی معنی ہوتا ہے مسح کیا گیا، تیل لگائے گا، کسی کے سر پر تیل لگایا جائے وہ مسیح ہو جاتا. تو پرانے زمانے میں یہودی ایک مسیح کے منتظر تھے کہ مسیح آئے گا. تو جس کے یہ منتظر ہیں، جس کا انتظار کر رہے ہیں یہودی کہ جو نجات دینے والا آئے گا، وہ مسیح دجال ہے. وہ دجال ہوگا، یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، یہودیوں کا سردار ہوگا. مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ اس کے فتنے میں اس کا فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور اس کی حمایت کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح مسیح دجال کا بڑا فتنہ ہوگا زمین پر، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے بھائیو کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اپنی قوم کو سے ڈرایا ہے. تو اسی جیسا فتنہ، یہ انشاءاللہ یہ آگے انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی کبھی موقع ہوا صحیح بخاری میں کوئی حدیث آ گئی اس مسیح دجال کے بارے میں، جس کو عام طور پر دجال کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ عقیدہ بھی ہم مسئلہ بھی بیان کریں گے. بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال سے مراد امریکہ ہے یا انگریز ہیں یا پادری ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے، یہ سارا بات ہے. دجال ایک آدمی ہے جو کانا ہے، جس کی ایک آنکھ ہے، دو ہاتھ دو پاؤں، انسانی جسم والا انسان ہے، یہودیوں کا بادشاہ. تو اسی جیسا قبروں میں تمہیں ہزمایا جاتا ہے، یعنی قبر کا جو فتنہ ہے، قبر کی جو آزمائش ہے، قبر کی جو رات آنے والی ہے، یہ اتنی ڈراؤنی اور خوفناک ہے جس طرح سمجھے کہ دجال آ گیا. لا ادری ای ذالک قالت اسماء، مجھے پتہ نہیں کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کون سے الفاظ کہے تھے. اب یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں غالباً، کہ وہ فرماتی ہیں کہ اسماء نے مجھے یاد نہیں. یہاں پر یہ مثلا فتنۃ المسیح الدجال کے الفاظ کہے تھے، یا قریبا من فتنۃ المسیح الدجال، یہ الفاظ کہے تھے. تو یہ سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مثل یا قریب اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، تقریباً قریب قریب ہی. یقال ما علمک بہذا الرجل، اور عین حکم ہے کہ انہوں نے دونوں ہی الفاظ کہے. کہا جائے گا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، بہذا الرجل، اس آدمی، یعنی قبر میں پوچھا جاتا ہے کس کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کہا جاتا ہے حاضر رجل. اچھا، ہمارے کچھ بریلوی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر جو ہے حاضر کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے وہ حاضر ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس میں یہ جو حاضر ہے، یہ یہاں پر غائب کے معنی میں مراد ہے، اور عربی زبان میں حاضر غائب کے لیے بھی آتا ہے. جس طرح کے وہ ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے بایان حاضر رجل، اس آدمی کی بیعت کی ہے، یعنی اس آدمی یزید کی بیعت کی ہے. تو یزید تو شام میں تھا، وہ مدینہ میں وہ بات کر رہے تھے. اس کی اور بھی دلائل ہیں، کسی پروگرام میں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. فاما المؤمن او المؤمن لا ادری بایہما قال اسما، رہا ایمان والا آدمی مومن یا یقین والا آدمی، موقن یہ اب یاد نہیں ہے فاطمہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہا کو کہ اسماء نے کون سے الفاظ کہے دے. حالانکہ مومن اور موقن ایک ہی آدمی ہے, یقین والا بھی اور ایمان والا ایک ہی آدمی. فیقول, تو وہ جواب دیتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, کہ وہ محمد رسول اللہ ہے. یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے تو وہ کہتا نا ہاذا ہاذا محمد رسول اللہ, یہ تو محمد رسول اللہ ہے, لیکن وہ ہاذا نہیں کہتا, وہ کہتا ہوا. اس کو معود ذہنی کہتے, وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جاءنا بالبینات والہدا, یہ ہمارے پاس آئے واضح دلیلیں لے کر اور ہدایت لے کر. اللہ نے انہیں بھیجا واضح نشانیاں دے کر, اے قرآن لے کر آئے, معجزے لے کر آئے, اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے. فعجبنا وتبعنا, ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا, اس کی دعوت پر لبیک کہا اور اس کی اتباع کی. یہ ہے ایمان والے اور یقین والے آدمی کا طریقہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتا ہے, آپ کی پکار کو, آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور آپ کی اتباع کرتا ہے, آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے, آپ کے طریقے کو اختیار کرتا ہے. وہ محمد ان وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلاسن, وہ تین دفعہ جو ہے نا وہ یعنی یا سوال کیا جاتا ہے یا وہ جواب دیتا ہے. فیقالو, تو اس مومن کو, اس ایمان والے آدمی کو کہا جاتا ہے نم صالحن, سو جا اچھی حالت میں, خوش خوش سو جا, آرام سے سو جا. قد علمنا, ہمیں پتا تھا, ان کنت لمؤمنا بہ, کہ تو اللہ کے رسول پر یقین رکھنے والا آدمی تھا. پتا تھا, پتا کیوں نہ ہو, مومن کی روح کو فرشتے لے کے جاتے ہیں کس میں, ریشم کے لباس میں, خوشبودار, کستوری سے زیادہ خوشبودار, ایسی عطر جو پوری کائنات میں نہیں, ایسی عطر والے معطر لباس میں, ریشم کے جنتی لباس میں لے کر جاتے ہیں فرشتے. جہاں سے بھی گزرتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی, یہ کون ہے, یہ کیسی خوشبو ہی خوشبو, یہ کون سی روح ہے. وہ کہتے ہیں فلاں آدمی, تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روح جو ہے نا نیک آدمی کی, یہ اللہ کے نیک بندے کی روح ہے, یہ موحد کی, مومن کی روح ہے. تو کہتے ہیں ہمیں تو یقین تھا کہ تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا آدمی تھا, یقین کرنے والا آدمی تھا, اور تو نے سچ کہا ہے. سو جا, اب تیرے لیے عیش ہی عیش ہے, خوشیاں ہی خوشیاں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کو خوشخبری دے دو کہ میں رب جو ہے اس سے راضی ہو گیا, اب میں اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اب اللہ اسے کبھی ناراض نہیں ہوگا, اب اس کے لیے خوشیاں, نعمتیں. کھول دو جنت کی ایک دروازہ, اس بندے کے نیچے جنت کا لباس, جنت کا بچھونا بچھا دو, اس کے اوپر جنت کا بچھونا ڈال دو, جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی نعمتیں اس کو آتی ہیں. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ, رہ گیا منافق, رہ گیا شک کرنے والا آدمی. لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَى, پتہ نہیں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے الفاظ کہتے, منافق کا الفاظ کہا تھا یا مرتاب, شک کرنے والا. منافق ہو یا شکی ہو, اللہ کے دین میں شک کرنے والا, دونوں ایک ہی ہے. وَيَقُولُ, تو وہ یہ کہے گا لا ادری, مجھے پتا نہیں, مجھے پتا نہیں. جب پوچھیں گے اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے, کہتا ہے مجھے پتا نہیں. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت, میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا, میں بھی وہ کرنے لگا جو لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا. پتا چلا کہ پکا تقلیدی تھا. اب جو آدمی لوگوں کے پیچھے چلے, لوگ جو کہیں وہ مانے, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں لائی لگ, اور اردو یا عربی میں کہتے ہیں مقلد, آنکھیں مان کر کے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک گاڑی ہے, اس کا انجن خراب ہو گیا, اس کے ٹائر پنچر ہو گئے, اب وہ گاڑی چل نہیں سکتی ہے, اس کو ایک رسی کے ساتھ دوسری گاڑی کے ساتھ باندھ کر کھینچ کر لے جا رہے ہیں اب مصری کے پاس، اب ورکشاپ لے کر جا رہے ہیں تاکہ اس گاڑی کا علاج کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے. تو یہ ہے وہ، یعنی اس گاڑی کی طرح وہ تھا، لوگ جو کہتے تھے وہ کرتا تھا، اسے اپنی عقل سے کام نہیں لیا. اسے کہا جائے گا لا دریتا ولا تنیتا، وہ انسان، وہ منافق، وہ شک کرنے والے، تو نے نہ تو اپنی عقل سے کام لیا اور نہ تو نے پیروی کی، یعنی نبیوں کی پیروی بھی نہیں کی، رسولوں کی پیروی کرتا. لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو تو نے اپنی عقل سے کام لیا نہ تو نے رسولوں کی پیروی کی. دو ہی طریقے، ایک آدمی اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اگر اس کے پاس رسولوں کی تعلیم نہیں پہنچی نا، قرآن حدیث نہیں پہنچا، جنگل میں کدھر بیٹھا ہوا ہے، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، پھر شرک نہیں کرتا، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، توحید کو اختیار کرتا ہے، انشاءاللہ بچ جائے گا. اگر اس کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، دین کی دعوت نہیں پہنچی. اس کی مثال ہے مکہ میں زید بن عمر بن نفیل، ایک انسان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تھا، مکہ کے مشرک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، غرق تھے. اس نے تحقیق کی، اس کو حق نہیں ملا کدھر سے بھی، کوئی دعوت رسولوں کی نہیں پہنچ سکی، بس اس کا دل مطمئن ہو گیا توحید پر. وہ کہتا تھا کہ میں اے مشرکوں میں تمہارے سارے کاموں سے بری، وہ نہ ان کا ذبیحہ کھاتا تھا، نہ شرک کرتا تھا، نہ بتوں کے پاس جاتا تھا، ایک اللہ سے مانگتا تھا. نبی اس کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یو باسو زید بن عمر امت واحدہ، قیامت کے دن یہ زید بن عمر بن نفیل ایک امت کی حیثیت سے آئے گا اللہ کے ہاں، رضی اللہ عنہ، اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہو. اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، پہلے مار کے فوت ہو گیا، لیکن توحید پر فوت ہوا. اس یہ ہے لا دریتا، یعنی اس نے تو عقل سے کام لیا، اور جو مشرک شرک کرنے والا جس نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا، شرک کرتا رہا، اسے کہا جائے گا لا دریتا، اور تیری عقل کدھر گئی تھی؟ اور بتوں کا پجاری، قبروں کا پجاری، قبروں کے طواف کرنے والا، بتوں کے، گھوڑے کے طواف کرنے والا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. ولا تلیتا، چلو تیرے پاس دعوت پہنچ گئی ہے پیغمبروں کی، قرآن پہنچ گیا، حدیث پہنچ گئی، پھر تو نے اس کی پیروی کیوں نہیں کی؟ یہ حدیث جو ہے یہ تقلید کی جڑ نکالنے والی حدیث ہے. اور ہماری بدقسمتی سے پاکستان میں ایک ایسا مولوی بھی تھا، فوت ہو گیا، اب وہ اس حدیث سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا. سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کی عقل پر اللہ نے اس طرح پردے ڈال دی. اس سے کہاں سے تقلید ثابت ہو گئی؟ نبیوں کے پیچھے نہیں چلا، ہلاک ہو گیا، اپنی عقل سے کام نہیں لیا، عقل سے اللہ کی توحید کو اختیار کر لیتا، ہلاک ہو گیا. تو یہ جو امام بخاری رحم اللہ نے باب باندھا ہے نا، باب یعنی فتویٰ دینا آج کے اشارے سے اور سار کے یہ جائز ہے، اس سے ثابت ہو گیا. یہ تینوں حدیثوں جو ہیں ان سے مسئلہ یہ ثابت ہو گیا. اور درس بھی ہمارا جو ہے اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جوں جوں سردیاں آ رہی ہیں تو عصر کا وقت ہو کیونکہ نازک ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، تو اس لیے بھائیوں کے سوال جواب جو ہیں رہ جاتے ہیں، پچھلے ہفتے بھی رہ گئے تھے، اور اس لیے مرد مجاہد بھائی جو ہیں، نہیں کیا نام ہے، مجاہد یو کے بھائی، وہ کہہ رہے تھے کہ وقت بڑھانا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ اب میرے پاس دن کو تو میں وقت دے سکتا ہوں، لیکن رات کو مشکل ہے، کیونکہ رات کو میں اور اپنے ذاتی مطالعہ وغیرہ میں دوسرے کام میں مصروف رہتا ہوں. تو اس وجہ سے یہ آج کا پروگرام اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی زندگی رہی تو یہ درس کے باقی سے اگلے ہفتے ہوں گے انشاءاللہ. تو اب جو بھائی ہیں ان کے سوال جواب والی مجلس شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ انہیں بڑھا دیتی یا نہیں؟ چھوڑنا جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو طلاق کے بارے میں ہے کہ جو کیا اس کو بولتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں کہ جائز کاموں میں سب سے یہ مکرو عمل ہے، کیا یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے؟ اس کی صرف سے روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو حدیث جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اس کے الفاظ مجھے یہ یاد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. یہ سنن ابی داؤد اور دوسری تاؤں میں موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں, لیکن میری تحقیق میں یہ روایت حسن لذاتی ہے, ضعیف نہیں, اس کا کوئی راوی ضعیف نہیں, سارے راوی سچے ہیں, صدوق ہیں, سند بھی متصل ہے, منقطع نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھنے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف نہیں ہے. تو یہ سنن ابی داؤد اور دوسری کتابوں میں ہے. تفصیلی جو اس پر تحقیق ہے وہ تو میری کتاب نیل المقصود میں ہے. بہرحال آپ کو میں نے دونوں باتیں بتا دی ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا غلط ہے. صحیح ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے حسن لذاتی. جی اگلے ساتھی سوال کریں.
شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ کہا تھا کہ حضرت قرآن میں جی سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول علی بنی اسرائیل, کہ وہ رسول ہے بنی اسرائیل کے لیے, وہ زندہ ہے آسمانوں پر, لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا الیہ, کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا, یعنی کہ پھر تجھے میں رفع دوں گا, عزت بخشوں گا. قرآن مجید میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں توفع کا جہاں پر بھی لفظ آیا ہے, جہاں پر بھی, اور لیل اور سونے کے کریمے کے علاوہ قرآن مجید میں دو, یعنی کہ دو جگہ پر یہ لفظ لیل اور سونے کے کریمے کے ساتھ آیا ہے, اور 23 جگہ پر یہ لفظ بغیر اس کریمے سے آیا ہے. جہاں پہ بھی یہ لفظ آیا ہے اس کے معنی قرآن مجید میں موت سے کیے گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری میں
مجید نہیں کچھ چلے گئے تم بندے کو شاگرد پسند
جس میں انہوں نے بھی اس کے معنی موت کے کیے ہیں. تو آپ یہ مجھے تھوڑا سا, یہ میرا سوال یہ ہے کہ توفا کا اگر لفظ آئے اللہ تعالیٰ فائل ہو اور فرشتے اور اللہ تعالیٰ فائل ہو, انسان زیر و مفعول ہو, تو اس کے کسی قرآن سے کہیں سے بھی اس کے معنی موت کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ موت کے علاوہ آپ دوسرے معنی کس طرح کر رہے ہیں, یہ ذرا سمجھا لیں. جزاک اللہ.
یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توفع کا معنی یعنی صرف موت ہی نہیں ہے, کچھ اور بھی ہے. یعنی آپ کے سوال سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ توفع اگر باللیل ہوگا تو اس کا معنی اور ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ توفع کا جو لفظ ہے جو قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا یا عربی زبان میں آیا, اس کے تین معنی ہیں. ایک معنی اس کا موت ہے, ایک معنی اس کا نیند ہے, ایک معنی اس کا جو ہے وہ پورا پورا لے لینا ہے. اب نیند کا آپ کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے غالباً یہ, ہاں جی یہ 24واں پارہ ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ زمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کی موت کے وقت توفی دیتا ہے, یعنی موت کے وقت جانے قبض کر لیتا ہے, روح قبض کر لیتا ہے اللہ جب اس پر موت کا فیصلہ کرتا ہے. واللتی لم تمت, اور جو جان مرتی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی روح فی منام ہے نیند میں قبض کر لیتا ہے. یعنی موت کے وقت روح اللہ قبض کر لیتا ہے, اور جو مرتے نہیں ان کی روح اللہ تعالیٰ نیند میں قبض کر لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ, اب اللہ نے جس پر موت کا فیصلہ کیا ہے اللہ اس کی روح کو روک لیتا ہے. اب یہ روح نہیں آتی دنیا میں, اس کو روک لیا اللہ نے. یہ آیت نمبر ہے سورہ زمر کی 42 42. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى, اور دوسری روح کو یعنی جو نیند میں جس کو اللہ نے قبض کیا اس کو بھیج دیتا ہے الی اجل مسمی, ایک خاص وقت کے لیے. ان نفی ذالک الایات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں. قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے اس میں لیل کے لفظ کوئی نہیں, اس میں نیند کے لفظ ہے. تو اللہ نیند کے وقت بھی توفی کرتا ہے, وفات نیند کی وفات بھی ہے, موت کی وفات بھی. اسی طرح پورا پورا لینا یہ بھی لغت میں موجود ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں یہ توفی یا یہ متوفی کا کے الفاظ ہے, اس سے مراد نیند ہے, یعنی نیند یا پورا پورا لے لینا, یہ دونوں مراد ہیں, موت مراد نہیں ہے. مرزائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد موت ہے. اس کی تردید جو ہے ہم ہوں, ایک تو یہ لغت سے کرتے ہیں, دوسرا صحیح حدیث سے کرتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے, یعنی آسمان سے نازل ہوں گے, یہ صحیح حدیث ثابت ہے. اور اگر آپ مطالبہ آپ کریں گے تو میں انشاءاللہ ابھی لائبریری سے وہ کتابیں منگوا کر آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ, فی الحال میں اس کو خفیہ رکھ رہا ہوں. لیکن میں نے اپنی درس کے دوران حسن بصری جو کہ تابعین کے بہت بڑے یعنی امام ہیں, سردار ہیں, بہت سے صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں, وہ اس کی تشریح میں عیسیٰ علیہ السلام کے لند ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رفع عیسیٰ حیاً الی السماء, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف زندہ اٹھایا گیا تھا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا سورہ نساء میں بھی موجود ہے, یہ میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ جائے. اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, اور یہودیوں کا یہ قول کہ بے شک ہم نے عیسیٰ بن مریم کو مسیح کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول ہے. وما قتلوہ, اللہ فرماتا ہے انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا اسے, وما صلبوہ, اور نہ سولی دی اسے, ولیکن شبہ لہم, لیکن ان کے لیے شبہ پڑ گیا, وہ شبہ میں مبتلا ہو گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ عیسیٰ کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں, گمان کی. پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا, یقیناً انہوں نے یہودیوں نے یا دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, بل رفع اللہ الیہ, بلکہ اللہ اس کو اپنی طرف لے گیا. اب اللہ ہے کہاں؟ اللہ تو ہر جگہ نہیں, اللہ تو سات آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے, اللہ اپنے پاس آسمانوں پر لے گیا, الیہ اپنی طرف. یہ جو مرزائی کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے, یہ غلط عقیدہ باطل ہے, یہ قرآن اور حدیث کے خلاف. وکان اللہ عزیز حکیمہ, اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اور اہل کتاب میں جتنے بھی ہیں یعنی جتنے بھی اس وقت ہوں گے وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے, عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے عیسیٰ پر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. بعض لوگ اسے مراد لیتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ایمان لاتے ہیں, یہ فضول بات ہے, یہ اس کی کوئی اثر نہیں. یہاں پر یعنی جو پیچھے ذکر آ رہا ہے مثال کے طور پر وما قتلو ہو عیسیٰ مراد ہے, وما صلبو ہو عیسیٰ مراد ہے, یہاں پر ہو آ رہا ہے, وما قتلو ہو عیسیٰ مراد ہے, بر رفع اللہ الیہ عیسیٰ مراد ہے, اسی طرح بھی عیسیٰ مراد ہے, قبل موت ہی سے بھی یعنی عیسیٰ کی موت سے پہلے علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح اس موضوع پر جو یعنی قرآن کریم کی اس آیت سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے, اسی طرح اور بھی دلائل ہیں. تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی قرآن کی روح سے مر گئے یہ غلط. اب صحیح بخاری میں جو آتا ہے متوفی کا, تو وہ جو ہے کوئی حدیث نہیں ہے, نبی کی حدیث نہیں ہے, اس کو امام بخاری سند کے ساتھ نہیں لائے. امام بخاری نے یہ قول بیان کیا علی بن ابی طلحہ سے, اور میں اپنے درس میں کئی دروس میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ صحیح بخاری میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اور سند متصل کے ساتھ ہیں وہ صحیح ہیں, اس کے علاوہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں ضعیف بھی. تو یہ روایت ضعیف ہے, یہ عبداللہ بن عباس سے ثابت ہی نہیں, کیونکہ علی بن ابی طلحہ جو راوی ہے اس کی عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہی نہیں ہے. اور اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے موت دے گا. یہ تو بات صحیح ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو اگر اس پر تفسیر آپ چاہیں گے, حدیث کا مطالبہ کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, ہم آپ کو بتا دیں گے. فی الحال حسن بصری کا جو قول جو اس یعنی آیات کی تشریح میں نے آپ کو بتایا ہے, اگر آپ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ وہ آپ کو تفسیر ابن جریر طبری سے وہ نکال کر سند کے ساتھ بھی آپ کو سنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور کسی ہم نے مانامہ الحدیث میں غالبانہ کسی جگہ یہ لکھا بھی ہے, تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بس یہی سمجھے خلاصہ کہ متوفی کا معنی مسلمان کرتے ہیں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پورا پورا یہ حالت نیند میں اٹھا لیا, موت کوئی نہیں آئی. جبکہ مرزائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی مر گئے ہیں, موت ان کو آ گئی, وہ پتہ نہیں کشمیر میں کہاں دفن ہیں, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی عیسیٰ پیدا ہوگا. تو یہ بات جو ان کی ہے یہ امت میں کسی بھی امام سے, کسی صحابی سے, تابعی سے, تبع تابعی سے, کسی محدث سے, امام سے قابل اعتماد ثابت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو ٹھیک ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اب اگلے ساتھی جو ہے سوال کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں دیکھ سکتے ہیں, اللہ فرماتا ہے تم ان کا لباس ہو تمہارا لباس ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی. یہ حدیث ضعیف ہے, اس میں کوئی راوی مجہول ہے, پتہ نہیں ابو رافع یا کیا نام اس کا, تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. جی اگلے ساتھی سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ صاحب, میں نے آپ سے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کہ کہاں سے نیچے پہنچے ہو جائیں تو وضو ڈوب جاتا ہے, اور رات کو شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ وضو نہیں ٹوٹا, اور آپ کہہ رہے تھے نہیں ٹوٹا, اور رات کو شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹوٹ جاتا ہے, تو تھوڑا روشنی ڈالتے ہیں اس حدیث پہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ رات کو جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے مجھے تو معلوم نہیں ہے, یہ تو آپ بھائی کو پتا ہوگا. اس بارے میں جو روایت ہے نا ابو داؤد کی, اس میں ابو جعفر نام کا ایک راوی ہے, ابو جعفر المؤذن, یہ مجہول الحال راوی ہے, اس کی توثیق ثابت نہیں ہے. اگر اس کا سکہ ہونا ثابت ہو جائے تو یہ حدیث صحیح ہے, چونکہ اس کا سکہ ہونا ثابت نہیں لہٰذا یہ حدیث ہو ضعیف ہے, تو اس وجہ سے ہم اسے ضعیف کہتے ہیں. تو جب یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا کہ ٹخنوں سے نیچے اگر سلوار ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا, مسئلہ صحیح نہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ٹخنوں سے نیچے سلوار کا کرنا یہ گناہ ہے, بہت ناجائز بات ہے. جی اگلے ساتھ.
جیسا کہ میں نے بھیجا, اور اس میں اللہ جیسے مطلب اس میں تجدید نہیں ہوتی ہے اور نہ زبر وغیرہ ہوتا ہے, تو کیا یہ لکھنا جائز ہے اگر اس میں صرف اللہ یا اللہ نہیں بنتا وہ اللہ ہو جاتا ہے؟ تو اگر اس طرح لکھنا کیا ٹیکسٹ وغیرہ میں ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے پہلی کی عربی کا نہیں معلوم کہ اس میں سنا ہے کہ زبر وغیرہ نہیں ہوتے, تو کیا اس طرح لکھنا صحیح ہے یا نہیں؟
السلام علیکم. اس بارے میں واضح کوئی دلیل ہمیں معلوم نہیں ہے. بہرحال لکھنا جو ہے وہ یعنی اللہ جائز ہی ہے خط, یعنی جو بھی اختیار کیا جائے. جس طرح اللہ اے ڈبل ایل اے ایچ, اللہ لکھنا اے ڈبل ایل اے ایچ, ہاں اس طرح لکھنا جائز ہے. یا کوئی اور زبان ہے مثلا ہندی ہے تو اس میں بھی. تو اسی طرح جو بھائی اللہ لکھتے ہیں تو وہ یعنی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ عربی لفظ جو ہے نا انگلش میں لکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جائز ہے. اس کے ناجائز ہونے کی دلیل مجھے کوئی معلوم نہیں, اور بھی کسی سے پوچھ لیں. جی اگلے ساتھی سوال کریں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہودیوں
کا یہ عقیدہ کیوں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کے ساری امت مسلمان کا یہ متفقہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں ظہور فرمائیں گے, تو یہ مذہبی حضرات اس بات کو کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. پہلے تو ان کی والدہ کا نام سن لیں. مرزا صاحب کی والدہ کا نام تھا چراغ بی بی, چراغ بی بی. اور عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے, مرزا مرزا غلام احمد بن چراغ بی بی. دوسرا سوال یہ کہ کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ تو مارنا اس لیے چاہتے ہیں کہ مرزا کو وہ عیسیٰ بنانا چاہتے ہیں. ان کا یہ مقصد ہے کہ وہ یعنی مرزا جو ہے وہ عیسیٰ اس کو بنا لیا جائے تو خود بخود اس کا نبی ہونا ثابت ہو جائے گا, کیونکہ عیسیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں, ان سے نبوت اور رسالت تو نہیں چھینی گئی. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ختم نبوت کا دروازہ توڑ دیا جائے. مسلمانوں کا جو اجماعی عقیدہ ہے جو قرآن ثابت ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں پیدا ہوگا, کچھ بھی نہیں, اس عقیدے کو توڑنے کے لیے وہ مرزا کو جو ہے وہ عیسیٰ مسیح موعود مراد لینا چاہتے ہیں, یہ بنانا چاہتے ہیں, اس وجہ سے کہتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مرزا صاحب کو آپ مسیح یا عیسیٰ بنانا چاہتے ہیں وہ مرزا بذات خود جھوٹا تھا, اس کا جھوٹا ہونا اس کی کتابوں سے ثابت. اب اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے, کوئی کہے میں عیسیٰ ہوں یا میں نبی ہوں یا میں رسول ہوں, اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو جھوٹے آدمی کی پھر کوئی بات نہیں مانی جاتی, اس کی کوئی روایت کوئی چیز بھی نہیں مانی جاتی. محدثین کا یہ اصول ہے کہ جو آدمی اگر حدیث بیان کرنے میں جھوٹ بولے تو اس کی سب روایتیں مردود ہیں. اب مرزا صاحب کی یہ کتاب میرے پاس ہے, مجھے جہاں تک یاد پڑتا اس کا نام شہادت القرآن ہے. بہرحال وہ کتاب مجھے میرے پاس ہے, نام دیکھ لیں گے. اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاطیعوہ, یہ اللہ کا خلیفہ ہے, یہ مہدی, یہ اس کی اطاعت کرو. یعنی امام مہدی کے بارے میں آواز کی طرف سے آئے گی آسمان سے کہ اس کی پیروی کرو, اس کی باتوں پر عمل کرو. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ صحیح بخاری میں. ہم کہتے ہیں تمام مرزائیوں سے قادیانیوں سے کہ یہ ذرا صحیح بخاری سے حدیث ہو نکال کر بتا دو. تو وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو صاف ہو گیا ہے, غلطی لگ گئی. تو غلطی لگ گئی مطلب یہ کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا صحیح بخاری پر. اب اگر ایک عام مسلمان ہے, آپ ہیں, میں ہوں, ہمارے علماء ہیں, امام ہیں, تو ہم میں سے تو کوئی معصوم نہیں ہے, ہم کو تو غلطی لگ سکتی ہے. لیکن جو نبی ہے وہ تو معصوم ہوتا ہے, نبی اور رسول تو معصوم ہوتا ہے, اس کو غلطی لگتی ہی نہیں. اس کو اگر کوئی یعنی وہ روایت بیان کرنے میں کبھی غلطی نہیں کرے گا. اگر اسے کوئی غلطی صاف لگے گی تو وہ مثلا نماز میں بھول گیا, تاکہ لوگوں کو نماز کا طریقہ آ جائے کہ نماز میں آدمی بھول جائے تو کس طرح نماز پڑھنی چاہیے. لیکن روایت بیان کرنے میں, اللہ کی وحی بیان کرنے میں, حدیث بیان کرنے میں کبھی بھی نبی کو کوئی غلطی لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا اس وقت بھی آپ کو کوئی غلطی نہیں لگتی تھی روایت بیان کرنے میں, اللہ کی وحی بیان کرنے میں. ہاں دنیا کی چند باتیں بھول جاتے تھے کہ میں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، بیوی کے پاس گیا ہوں کہ نہیں، یہ عارضی مرض کی طرح اثر تھا. تو اب مرزا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری میں مرزائیوں کے اعتراف کے ساتھ موجود نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ حدیث ہے بھی ضعیف، یہ صحیح حدیث نہیں ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس سے، اور مدلس راوی کی روایت ضعیف ہوتی آن والی، یہ ابن ماجہ کی ضعیف حدیث ہے، صحیح بھی نہیں ہے، مردود روایتیں. تو مردود روایت کو وہ صحیح بخاری کی حدیث کے کر مرزا صاحب لوگوں کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے مرزا صاحب کا بڑا جھوٹ ہے، اور جو جھوٹا آدمی ہے وہ نہ مسیح موعود ہے، نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ رسول ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا ہی ہو سکتا ہے. بھائی یہ اگر کسی یعنی کوئی مرزائی اگر یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں تو غصہ نہ کریں، اصل کتاب کا حوالہ ہم آپ کو ان کو بتا سکتے ہیں، وہ اصل کتاب چیک کر کے دیکھ لیں کہ جو ان کے نبی ہیں انہوں نے کس طرح صحیح بخاری پر اتنا بڑا جھوٹ بول رکھا ہے. جی اگلے ساتھی سوال کریں.
میرا سوال حضرت آپ سے، میں نے پہلے بھی سوال کی، کیا تھا، آپ نے اس کا میرا جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو خود یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں دو جگہ پر لیل کا اور رات کا ذکر ہے، جہاں پہ قبض روح کا، قبض روح ہے اس کے معنی، اور آپ نے بھی وہی معنی کیے ہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن اس کے علاوہ قرآن وفا کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ قائل ہو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی یہ معلوم ہوا، یعنی کہ بہت سے جگہوں پہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے قائل ہوں، انسان بیرو مقبول ہو، لیل کا، رات کا اور سونے کا کرینہ وہاں پہ نہ ہو، قرآن میں کہیں پہ بھی وہاں پہ سوائے موت کے اور کوئی معنی نہیں ہے. آپ نے جو آیت پڑھی ہے جس کی آپ نے تفسیر پہلے بیان کی ہے، اس میں یعنی کہ وہاں پہ سونے کا اور رات کا کرینہ ہے، سورہ انعام میں جو ہے رات کا کرینہ ہے اور وہاں پہ لیل کا کرینہ ہے، تو وہاں پہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی قبض روح کا ہے، لیکن جہاں پر یہ نہ ہو وہاں پہ پرمانٹ موت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہے. قرآن میں کئی جگہوں پہ یہ لفظ ہے، تو آپ نے اس کی مجھے کوئی مثال نہیں دی. دوسری جو میں نے حدیث آپ کو بیان فرمائی تھی وہ صحیح حدیث ہے، حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، ترمذی اور نسائی، ان سب نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. یہ بخاری کتاب الانبیاء تفسیر سورۃ مائدہ میں ہے کہ علیہ وآلہ وسلم نے متوفی کے معنی موت کے کیے ہیں، اور حضرت ابن عباس نے بھی متوفی کا ممیتوں کا صحیح بخاری میں ہے. تو آپ نے اس کا جواب بالکل نہیں دیا میری کا، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا سوال اب یہ ہے،
صاحب آپ بڑی بے شادی کر رہے ہیں اپنے ساتھ، کسی کے ساتھ کیا کرو گے، نظر میری پی پی اور نظر کے جو بجاری وہ بھی کر رہے ہیں، سوال کریں آپ، آپ اگر جی چاہتا ہے نا بعد میں بات چیت کرنے کا، تو شیخ صاحب ان شاء اللہ آپ کو ٹائم دے دیں گے، یا اگر ہمارے ساتھ یہاں دیگر بھی موجود ہیں ان کے ساتھ وہی باتیں اثر کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ باتیں کریں گے ان شاء
اللہ.
سوال نہیں چاہتا، تو آپ سوال کریں، جو آپ تو سب سمجھ چکے ہیں ماشاء اللہ مسلمان سے نہیں آ بیٹھے، لیکن آپ کی پوری زندگی ہوئی ہے کہ ابھی تک آپ نے جو ہے کوئی آئی نہیں پڑی، ابھی تک کوئی جو ایڈمیشن نہیں آئی، تو اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ اپنا سوال کریں، سوال ہوتا ہے شارٹ، سوال کریں، یہ تو آپ جو ہے وہ بے سما نہ کر رہے ہیں، آپ اوپر آئیں پلیز اور اپنا شارٹ سوال کریں. آ جائیں شیخ صاحب آنے میں.
اچھا جی، نہیں وہ تو یعنی یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اب وقت ہمارا تھوڑا ہے نماز کا. میں مختصراً بتا دیتا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر فاعل اللہ ہو، اور یعنی آگے یہ کچھ بات کرنا چاہتے تھے کہ مفعول کوئی زیرو ہو، یہ کہنا چاہتے تھے، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ یہاں پر یہ بتائیں اور یا لکھ کر دیں کہ یہ اصول جو ہے کہ فاعل اللہ ہو اور مفعول زیرو ہو اور متوفی کا لفظ ہو تو اس سے مراد موت ہی ہوتی ہے، یہ اصول کس نے بتایا ہے؟ اگر کسی حدیث میں لکھا ہے تو حدیث پیش کریں، ہم اب فوراً مان لیں گے، ابھی مان لیں گے. یہ کسی صحابی نے بتایا فوراً مان لیں گے، کسی تابعی نے بتایا فوراً مان لیں گے. یہ مرزا کا بنا ہوا جیلی اصول ہے، یہ اصول یہاں پیش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے حدیث میں بھی آیا ہے، ہو سکتا ہے ان کی سبقت لسانی کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوفی کا معنی موت کیا ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ حدیث جہاں پر لکھے وہ حدیث پڑھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متوفی کا معنی موت کیا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ ہے اس کا معنی موت کیا ہے. ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے. تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے کہا، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ روایت ضعیف ہے، عبداللہ بن عباس نے کہا ہی نہیں ہے، اس کو بیان کرنے والا علی بن ابی طلحہ ہے. اگر یہ صحیح بخاری سے اس کی صحیح متصل حدیث پیش کر دیں تو ہم ان کو انعام دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو خیر انہوں نے یعنی بعض کی کوشش کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مسئلہ جو ہے بہت تفصیل طلب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور مرزا صاحب نے حمامت البشرا میں کہا ہے کہ قسم جو ہے زاری معنی پر معمول ہوتی ہے، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں اس کا جواب دے کہ مرزا صاحب کے اصول کے مطابق اس سے مراد یہی ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یعنی اتریں گے آسمان سے، یعنی یہ مانا لینا کہ پیدا ہوں گے یہ صحیح نہیں ہے. اور وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے، بھائی سارے رہ جائیں گے، اب تو میرے پاس کل یعنی 15 منٹ ہیں جب اذان کی طرف، تو ایسا کریں کہ دوسرے بھائی جو ہیں وہ سوال کریں. اگر یہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میں بالکل حاضر ہوں، پھر کوئی وقت طے کر کے نا سیٹل کر کے وہ ہمارے ساتھ بات کریں. پہلے ہم مرزا پر بات کریں گے، مرزا صاحب کا جھوٹا ہونا ثابت کریں گے. ابھی میں نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کا حوالہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے بڑا جھوٹ بولا ہے. یہ جو ساتھی سوال کر جنہوں نے کیا تھا، یہ پہلے تسلیم کریں کہ مرزا صاحب کا ذاب جھوٹا تھا، اس کے بعد انشاءاللہ ان کے ساتھ باقی ہم بات کریں گے. بات کریں گے عیسیٰ اسلام پر بھی، دوسری باتوں پر بھی، پھر محمدی بیگم کا قصہ بھی چھیڑیں گے، دوسری باتیں بھی چھیڑیں گے. تو بھائی اگلے ساتھی اب سوال شروع کریں.
السلام علیکم شیخ صاحب، آپ کے جو نماز نبوی میں جس میں آپ نے تقریر کی ہے اس کے اس میں ایک حدیث ہے جو رکوع اور سجدے کے بارے میں ہے شاید، اور اس میں سے آپ نے ایک کے بارے میں کہا ہے، مطلب آپ نے کہا ہے یا جنہوں نے لکھی ہے بک، کہ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے کہ منیمم آدمی کو 3 بار سبحانہ ربی العالی یا سبحانہ ربی العظیم بولنا چاہیے، اور یہ منیمم ہے. اور شیخ طالب الرحمان نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور شیخ البانی نے اس کو اس طرح ڈکلیئر کیا، تو اس کے بارے میں وضاحت کرتے کہ اس میں صحیح کیا ہے کہ آدمی کیا ایک بار بھی اگر سبحان ربی العالی یا سبحان ربی العظیم بولے گا تو اس کے لیے کافی ہے یا بولنا ضروری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ حدیث تو بالکل ضعیف ہے، وہاں پر نماز نبی میں ہم نے لکھا ہوگا، اگر نہیں لکھا تو رہ گیا ہے، انسان ہے. نماز نبی جو چھپی ہے انہوں نے مجھ سے اس کی مراجعت نہیں کرائی دارالسلام والوں نے، یعنی میں نے اعلان کر رکھا ہے کہ میری جو کتاب میری مراجعت کے بغیر جو ہے نا شائع ہونا اس کا میں ذمہ دار نہیں. دوسری بات یہ کہ مسئلہ یہ بالکل صحیح ہے کہ کم از کم 3 دفعہ تسبیح پڑھنی چاہیے. میں نے ابھی ایک نماز نبی کے موضوع پر ایک کتاب شائع کی، اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ اس کو انٹرنیٹ پر ہم جاری کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بھائی اردو زبان کے اور انگلش کے ماہر ہے تو انہیں ہم دیں کہ وہ اس کو انگلش میں ترجمہ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے، چھوٹی سی 32 صفحوں کی کتاب ہے، 32 اس کے پیجز ہیں، اس کو یہاں پر انٹرنیٹ میں قرآن سننا یا اصلاۃ مستقیم میں اس کو جاری کر دیں. تو اس میں میں نے لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ، غالباً میمون بن مہران تابی جو بڑے تابعین میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 3 دفعہ تسبیح کرنی چاہیے. تو اگر حدیث ضعیف ہو جائے تو صحابی یا تابعی کی بات کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے، یہ آثار سلف صالحین کے. مسئلہ صحیح ہے، اور اس مسئلے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، سجدہ کرنا، سجدے سے اٹھنا، یہ سارا برابر ہوتا تھا، اور اس سے پہلے قیام، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بڑا طویل ہوتا تھا، تو قیام اور اس طرح پھر اگر صرف ایک ہی دفعہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العلیٰ آ جائے تو پھر تو وہ لمبا نہیں ہو سکتا، لیکن بذات خود ویسے یہ جائز ہوگا، حرام نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ کم از کم 3 دفعہ یا 10 دفعہ جو ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ یہ تسبیحات پڑھی جائیں. باقی انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ میری نماز والی کتاب ابھی وہ چھپی تھی، اس کو دوبارہ شائع کیا گیا، ایک ہفتے کے دوران وہ ختم ہوئی ہے، اب اس کو دوبارہ، اور میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے جو مجاہد یو کے بھائیوں کے پاس موجود ہے، لیکن اس میں ایک جگہ جو ہے ہم ایک عبارت کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ رہ گئی پروف ریڈنگ کی وجہ سے، تو باقی جو ہے وہ ساری کتاب صحیح ہے الحمدللہ. یعنی جدھر وہ ہم نے لکھا نا قنوت وتر، اس میں ولا یعز من عادیتا یہ الفاظ رہ گئے کمپوزنگ سے، تو ان کا اضافہ کر کے اس کو، اب ہم نے اضافہ تو کر دیا ہے، لیکن اگر وہ مجاہد یو کے بھائی کے پاس موجود ہے تو وہاں سے کر کے وہ بھی انٹرنیٹ پر اس کو لا سکتے ہیں، اسکین کر کے بھی جو طریقہ ان کے پاس ہے. تو جی میرے خیال ہے اب وقت بہت تھوڑا ہے، دوسرے جی مختصر جو ہے سوال کریں.
اللہ برکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سے شخص بریلوی ہے اس کے پیچھے, یا ان کی باتیں نہیں سنی ہیں, یا جو قادیانی ہیں اس کی باتیں نہیں سنی ہیں, کیونکہ نام تو سننے ہوتے ہیں. تو مجھے ذرا یہ بتاتے کہ ان کے عقائد کیا ہیں, عقائد کے بارے میں تو بعد میں معلوم ہوتا ہے, تو کس طرح ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ اس کا ہے نا ڈبیٹر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت جماعت ہے یا نہیں ہے. تو عام زندگی میں امریکہ میں اور جو بھی دونوں مسلمان ہوتے ہیں, داری والے ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں, تو نماز تو سب خادم کی بھی اسی ہے عقیدوں میں پڑھتا ہے. شکریہ.
جی یہ تو مشکل سوال ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کیموفلاج ہوتے ہیں, وہ جو ہے جس علاقے میں جائیں گے نا تو عین ممکن ہے اپنا عقیدہ چھپا کر دوسرا جو ہے عمل ظاہر کر دیں, لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں. قادیانی عام طور پر عرف عینین نہیں کرتے ہیں, سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے, وہ انفوں کی طرح نماز ہی پڑھتے ہیں, لیکن عین ممکن ہے کہ کسی اہل حدیث علاقے میں جائیں تو وہاں پر عرف عینین بھی شروع کر دیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, نزول کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں نا, وفات اور حیات کے بارے میں یا اس قسم کی, تو پتہ چل جاتا ہے یہ قادیانی ہے. یعنی یہ جو اب محترم تھے جنہوں نے سوال کیا تھا اور بات کی کوشش کی تھی, یہ ان کے سوال جواب سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ جو ہے نا قادیانی ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں, بارہ اس کو یعنی مختصر وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ سوال, یعنی ایک سوال ہی جو ہے نا ان کے طریقے عقائد پوری تفصیل سے بیان کیے جائیں تو شاید ممکن ہے گھنٹہ لگ جائے. یہ اگلے ساتھی جو بیان کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب اللہ کو جاتا ہے, تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا ضعیف روایات بیان کرنا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے, کہ یعنی کہ نماز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کا چہرے کا رنگ اڑ جائے گا, جس نے دوپہر کی نہیں پڑھی یہ ہو جائے گا, اب یہ بھائی نے پوچھا بھی تھا, اور اس طرح جو ماہی دروت, کوڑی دروت, لکھی دروت, اس طرح کی ضعیف روایات پیش کرنا موضوع من گھڑت لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے, نماز کے لیے, درود کے لیے, تو یہ جائز ہے. اور دوسرا چھوٹا سا سوال ہے بالکل, کہ مرزا سر کے حوالے سے بات چل رہی ہے, اور انہیں کے سیرت المہدی تبلیغ رسالت اور انہیں کے رسالہ پیغام سنا میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کہ جب مار دل تو منہ سے پخانہ نکل رہا تھا اور جہاں لیتے تھے وہیں پخانہ کر رہے تھے, تو ایک نبی کے یہ شان ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے, تو یہاں سے بھی مرزا کا جھوٹا ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں پہانا کر رہے تھے وہاں تو آتے, اگر نبی ہوتے تو وہیں دفن ہونا تھا نا, تو جہاں پہانا وہاں دفن, بات سمجھ نہیں آ رہی. دونوں باتوں پر آسمی آ گئے, اللہ آپ کی عمر اندر اضافہ کرے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی جلدی آپ نے سوالات کر لی. اچھا یہ مرزا صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے اگلا جو ہمارا درس ہے وہ مرزا صاحب کے بارے میں کر دیں, کیونکہ یہ سیرت المادی میرے پاس موجود ہے اور بھی بہت سے حوالے ہیں, مرزا کے سکتا بھی میرے پاس موجود ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہمارا درس ہونا صحیح بخاری کا, تو صحیح بخاری کا درس روک کر خاص مرزا صاحب کے بارے میں میں یہاں درس دے دیتا ہوں, تاکہ آپ بھائیوں کو ان کے عقائد اور ان کی بنیادی باتیں معلوم ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ اگر یہ آپ بھائیوں کا اس میں اتفاق ہے تو پھر تیار رہے انشاءاللہ مرزائیوں کو بھی, قادیانی کو بھی دعوت دے دیں ادھر. سو اب رہا آپ کا پہلا سوال, تو وہ میں بھول گیا ہوں. کیا سوال تھا جی؟ صرف میں نہیں بولا, ٹرو میں نہیں بھول گیا. تو اب جو ہے اگلے ساتھی سوال کریں مرزا صاحب کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی جو ہے نا وہ ہم اگلے ہفتے, مجھے اگر زندگی رہی تو, یعنی آئندہ پروگرام جو ہے اس کی انشاءاللہ میں تیاری کر لوں گا, تاکہ اصل حوالے جو ہے آپ کے سامنے رکھے جائیں. اور یہ مجھے پتہ نہیں کہ اگر سکین کر کے حوالے یہاں لگائے جائیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں اس میں, یعنی پال ٹاک میں سکین بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ نہیں. اچھا نہیں, ٹھیک ہے جی, پھر میں آپ کو پڑھ پڑھ کر, سیرت المادی میرے پاس موجود ہے جس میں آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کے منہ سے بھی وہ اس کو یعنی الٹی لگی ہوئی تھی, پخانا اس کے منہ سے آ رہا تھا, یعنی الٹی اس کو لگی ہوئی تھی, اس کو جلاب بھی لگی ہوئی تھی, یہ سارا اور یہ ہوا کیا واقعہ اور وہ مرا کہاں اور دفن کہاں, وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ممکن ہے کہ اس میں ایک دو ہفتے بھی لگ جائیں. ٹھیک ہے, اور آپ کا دوسرا سوال تو مجھے یاد نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب جو ساتھی ہیں اگلے وہ سوال کریں, شاید اس دوران میں آپ وہ یاد بھی آ جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی آپ کو. شیخ صاحب, شیخ صاحب ایک بھائی کا سوال ہے, انہوں نے ٹیکسٹ میں لکھا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ شلوار جو ہے ٹخنوں سے اونچی رکھنے کا کیا کنسپٹ ہے؟ کیا یہ رکھیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ نماز میں اور سالم یا عام روٹین میں اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی جائے تو کیا اس میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ جزاک اللہ خیر. اور دوسری بات یہ سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ اگر پیپرز ہیں یا آپ کی کوئی پمفلٹ وغیرہ ہے تو ہم ان کو اسکین کر کے تو ویب سائٹ پہ لگا سکتے ہیں.
جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, وہ یعنی ویب سائٹ جو لگائیں گے نا وہ یہی یا تو صراط مستقیم ہو یا قرآن سننا, اس کے علاوہ کوئی اور ہوگی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے صحیح العقیدہ بھائیوں کی ہے یا کسی اور کی ہے, تو پھر ہم اجازت دے دیں گے انشاءاللہ. اور رہا یہ ٹخنوں سے نیچے, تو یہ تو بہت سی صحیح حدیث ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعید فرمائی ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا وہ آگ میں ہے, بلکہ صحابہ کے آثار بھی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے وقت بھی ایک نوجوان کو ٹخنوں سے اوپر ازار کے بلند کرنے کا حکم دیا تھا. تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ سنت موقعہ ہے, ٹخنوں سے اوپر ازار کا, سلوار کا, چادر کا ہونا یہ سنت موقعہ ہے, جس کے نہ کرنے والے کو اگر وہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے تو عذاب بھی ہو سکتا ہے اللہ اگر چاہے تو. جی اگلے ساتھ سوال کریں, کیونکہ اب میرے پاس کل یہ میٹ ہیں جی 4 اور 2 6 منٹ کو رہ گئے ہیں, اذان ہو جائے گی, تو اس وجہ سے یہ دو ہی بھائی جو ہیں یہ سوال کریں, اس کے بعد وہ سلسلہ انشاءاللہ بعد میں رکھیں گے. اور اگر وہ پروگرام جو ہے نا قادیانیوں کا وہ اس سے پہلے رکھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں, پھر کوئی پروگرام اس کے لیے وقت نکال لیں گے مثلا عشاء کے بعد تو وہ کر لیں گے. پاکستان کا جو وقت ہے نا ہم 7:15 بجے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس کے بعد بھی وہ پروگرام ہم کر سکتے ہیں, لیکن مجھے چند دن دیں تاکہ میں وہ سارے حوالے جو ہیں وہ جمع کر کے کر لوں. جس طرح بھی آپ ساتھیوں کا مشورہ ہوگا تو اس طرح کرنے کے لیے میں تیار ہوں, لیکن زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے یا 2-3 گھنٹے دے سکوں گا, اس سے زیادہ نہیں دے سکوں گا کیونکہ میں رات کو میری عادت ہے جلدی سو جاتا ہوں. السلام علیکم.
السلام علیکم. شیخ صاحب ایک حدیث ہے جو عورت کے سامنے سے جانے عورت کے سامنے سے جانے سے جب آدمی نماز پڑھ رہا اور 2-3 چیزیں اور اس میں شامل فرمائی ہیں اور اس سے نماز ثابت ہو جاتی ہے, اور پوری ابھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کی ذرا وضاحت کر دیں گے کہ اس میں کیا صحیح ہے کہ عورت کے سامنے سے جانے سے کہ نماز ثابت ہو جاتی ہے؟
جی یہ حدیث تو صحیح ہے کہ عورت اگر سامنے سے گزر جائے نا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح جو ہے یہ منسوخ ہے یا نہیں منسوخ. بعض علماء کہتے ہیں یہ منسوخ ہے, حنفی علماء بھی یہ کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک اگر مثلا کسی کی بیوی اس کے سامنے لیٹی ہوئی ہے نا, وہ اٹھ کر اگر چلی جائے تو کوئی نماز نہیں ٹوٹتی. جس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وہ سامنے لیٹی رہتی تھی اور بعض اوقات اٹھ کر چلی جاتی تھی. لیکن اگر کوئی دوسری غیر عورت ہو وہاں یعنی نماز آدمی پڑھ رہا ہے اس کے سترے کے درمیان سے سترہ باہر ہے اندر سے گزر جائے تو وہ اس حدیث کی روح سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. تو یہ دو علماء کے گروہ ہیں. ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ عورت اگر کسی کی اپنی بیوی ہے اور سامنے گزر گئی تو نماز نہیں ٹوٹی, اور اگر غیر عورت ہے اور سامنے اس نے سترا رکھا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ گئی. واللہ عالم. جی اگلے ساتھ سوال کریں, دوسرے ساتھی آپ ہاتھ کھڑا نہ کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انسان صاحب امید ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی انسان کریں گے اور باقی بھائیوں کے ساتھ بھی, تو آپ نے شارٹ فالو کرنا ہے. شیخ صاحب جسے فرما چکے ہیں اگلا ضرور جو ہے وہ آپ کے لیے مخصوص ہے ان شاء اللہ, تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تمام ساتھیوں کو جتنے بھی نظائی کاریاں جتنے بھی گروپس ہیں ان کے ان سب کو لائیں انشاءاللہ اگلے سوموار کو, تو پاکستان ٹائم جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ ریز وہ بنتا ہے 11 AM. اور اس طریقے سے آپ حساب لگا رہے پاکستان ٹائم تو اس پہ انشاءاللہ آپ آ جائیں اور شیخ صاحب مکمل طور پہ وہ دیں گے حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ عزیز جزاکم اللہ خیر. تو آ جائیں اگر آپ سوال کریں شارٹ اس وقت.
دیکھیں آپ جیسے گھبرا رہے ہیں میرے سوالوں
بھائی گھبرا ہم نے مرزا نہیں گھبرایا کہ وہ جو ہے وہ حاملہ ہو گیا تھا. مرزا اگر مرد ہوتے ہوئے حاملہ ہو گیا اور گھبر نہیں گھبرایا وہ اس نے اتنا جھوٹ بکا ہے, اللہ کی لعنتیں ہیں اس کے اوپر, یہاں تک اس نے جو کفر بکا ہے وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ کی میں بیوی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رجولیت کا اظہار فرمایا اور میں جو ہے پریگنٹ ہوں, یہ حملہ ہو گیا اور پھر خود ہی اپنے آپ سے پیدا ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانیوں کے لیے یہ مائک یہی نہیں, قادیانی یہ ثابت کر دے صرف کہ مرزا ملعون جو تھا وہ ایک شریف کافر تھا. مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے اور نبوت کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہے, دیٹ از امپاسبل. نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبوۃ ہیں, آپ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. آپ اتنا صرف ثابت کر دیں, کہاں گیا وہ کبھی چلا گیا میں نے کہا مجھے چھوڑا اس کو, اس وقت کو کافی چھوٹ لے گئی تھی. تو یہ لوگ ہوتے ایسے ہیں, یہ صرف آتے ہیں وقت کے بیان کے لیے. تو آ جائیں آپ ایم سی ایس بھائی, آپ سوال کریں, لوگوں کو چھوڑا کریں. ہمارے بھائی بازو کا کہتے ہیں کہ بھائی آخری سختی کرتے ہیں, بھائی ہم سختی نہیں کرتے, یہ اسلام کے ساتھ مذاق کرنے آتے ہیں. حالانکہ یہ بات میں نے بھی طرح سے نہیں کی, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جناکم اللہ خیر. تو یہ بتائیں کہ شیخ صاحب جو ہے وہ نماز کے بعد آئیں گے یا کہ نہیں آئیں گے مزید سوالات کے لیے؟ ٹور مین بھائی بتائیں کہ شیخ صاحب نماز پڑھ کر آئیں گے واپس. شیخ صاحب واپس آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے. چلو جزاکم اللہ خیر, ذرا اللہ اچھے تھے. اس دن تو شیخ صاحب فون پہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ نماز کے بعد آیا کریں گے, تو گیا ان سے بات چیت کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہمیں بتا دیں. اور اگلا طرف جو ہے وہ یہ قادیانیوں کو بھی چھوڑیں, لیکن شیخ صاحب کی ہم سعودی پہ چھوڑتے ہیں, اگر وہ ضرور سمجھتے ہیں تو وہ قادیانیوں کے حوالے سے درس دیں, ضرور دیں انشاءاللہ. لیکن اگر ضرورت نہیں سمجھتے تو پھر آپ اپنا درس ہی جاری رکھیں, درس بخاری شریف جو ہے ضمن اس میں یہ باتیں, ان جتنے بھی پھر کائے باطل آئے ان کی ان شاء اللہ امید آتی رہیں گی, ان کا حد ہوتا ہے.